میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. How about warming up the majlis, brothers? It's so easy to say اے خدا please. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. زندگی میری ہے تیرا ذکر و نکاح، زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا. This is the explanation of this Hazrat Maulana Abdul Hamid Sahib gave it just now, that you can be free also, and if Allah Ta'ala wants to put you into prison, then you will be in a prison. This is it. Tere bin kyun andhera andhera hua, tere bin kyun andhera andhera hua, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا. بحر طوفان غم ہے مخالف،
تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا، تیری رحمت کا خورشید
روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا، تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا،
اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تیرے دریا اے رحمت کا ہے آسرا, تیرے دریا اے رحمت کا ہے آسرا, ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نواز, تیرے دریا اے رحمت کا ہے آسرا, ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, اے خدا 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 اے خدا. جزاكم الله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کا رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کا رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یہ جو حضرت مولانا عبد الحمید صاحب ادام اللہ بقاؤ نے تین دن کا اصلاحی جلسہ رکھا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کھینچ کر اللہ سے ملانا ہے, اللہ کے قریب کرنا ہے. اور جو پرانے حضرات لگے ہوئے ہیں وہ دوسرے ساتھیوں کا لے کر آتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب کو جذب فرما لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے, ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خدا بھی بتلاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم ہمارے سلسلے کے آخری کڑی میں ان کا نام آتا ہے, بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے, بادشاہ وقت تھے, لیکن جب اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے گئے. وہ اپنے شاہی محل میں آرام کر رہے تھے تو محسوس ہوا کہ چھت پر کچھ لوگ گھوم رہے ہیں. پریشان ہو گئے کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود چھت پر لوگ کیسے چڑھ گئے. آواز دی, باہر نکل کے گیلری سے آواز دی, تم لوگ کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے, ہم دیہاتی لوگ ہیں, اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے. کہا بیوقوفو, کہیں شاہی محل کی چھت پہ اونٹ ملتا ہے؟ تو کہا اگر چھت شاہی محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی محل کے اندر نرم نرم گدوں پہ کیا اللہ کی محبت ملے گی؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے, بس چوٹ لگ گئی ان کے دل پہ. صبح کو اپنے شاہی محل میں اجلاس بلایا, اجلاس ابھی شروع ہوا تھا, ایک بہت ہی کڑیل نوجوان خوبصورت وہ باہر سے داخل ہوا اور ٹہلتا ہوا آیا شاہی محل میں, اور شاہی تخت کے اوپر جہاں خود ابراہیم ادہم بیٹھے ہوئے تھے اس پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا, اور دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر اوپر دیکھا, پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ اجنبی شخص اتنا دلیری کے ساتھ آیا بغیر کسی سے پوچھے ہوئے, یہ ہے کون شخص؟ پوچھا آپ کون ہیں, تعارف کیا ہے؟ کہا میں آیا تھا یہاں قیام کرنے کے لیے, لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے قیام کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. کہا یہ قیام کی جگہ, یہ تو شاہی محل ہے, یہ اجلاس ہو رہا ہے ہمارا. کہا نہیں, یہ دارالقرار نہیں ہے, دارالفنا ہے. کہا نہیں بھائی یہ تو شاہی محل ہے. کہا نا اس سے پہلے آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد صاحب. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے دادا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کو قرار نہیں ہے, جو آیا جانے کے لیے آیا ہے. میں تو آیا تھا کوئی قیام کی صحیح جگہ مل جائے تو وہاں قیام کروں. یہ کہہ کر وہ باہر نکلا تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ پیچھے دوڑے اور جا کر باہر پکڑا کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے خضر کہتے ہیں. بس وہ غائب ہو گئے اور بس دل پہ چوٹ لگ گئی. اسی دن سے بس اپنے جناب اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے. پھر اللہ کی محبت ایسی غالب ہوئی, اللہ کی محبت ایسی غالب ہوئی کہ ایک وقت آیا شدید سیلاب, بارش ہوئی اتنی سیلاب اور پل کے اوپر سے بھی پانی گزر رہا ہے. ایک شخص اوپر کھڑا ہوا تھا, اس کا پاؤں سلپ ہو گیا, وہ دریا میں گرنے جا رہا تھا. بس ان کے منہ سے نکلا یا اللہ, بس وہیں وہ معلق ہو گیا, وہیں معلق ہو گیا. اتنا تعلق قلب کا اللہ سے مضبوط ہو گیا, اللہ نے اس کو وہیں معلق کر دیا. پھر لوگ سیڑھیاں لے کے گئے, اس کو کہا اس کو پکڑو, اس سے پکڑ کے واپس آ جاؤ. سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی, وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. تو اس قسم کے اجتماعات جو ہوتے ہیں وہ اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اسی میں ہماری ہدایت کا معاملہ ہو جائے اور وہ نئے لوگ جو آئے ہیں وہ بھی, ان کو بھی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جذب فرما لے. کوئی کسی کا بچہ اگر گم ہو جاتا ہے, کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. اور جو شخص لے کر آتا ہے تلاش کر کے, تو ماں باپ پہلے بچے کو نہیں پیار کرتے بلکہ لانے والے کو پیار کرتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, جزاک اللہ, کہ میرا بچہ گم ہو گیا تھا, ہماری دل کی کیفیت کیا تھی. اس کو تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی, جو اللہ والے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کا پیار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا بھی پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کا بھی پیار کرتے ہیں. اس لیے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف گمراہی کی طرف دوڑ رہا ہے, ان میں اس قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت صاحب نے واللہ مقدہ فالج گرنے کے بعد اکثر یہ پڑھا کرتے تھے, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. تھوڑی سی دیر بھی ایسی نیک مجالس میں بیٹھنے کی قدر کر لو, معلوم نہیں دوبارہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے, تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے. تو یہ اس قسم کے مجالس کا انتظار کرنا چاہیے. جب بھی ہو فوراً سب کام چھوڑ دو. دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کا قیام تو بہت تھوڑا ہے, دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں ہر سانس کے بعد آخرت سے قریب ہوتے ہیں, دنیا سے دور ہوتے ہیں. ان دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ, دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رما دوائیں. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے قیام بہت تھوڑا ہے. دنیا دارالقرار نہیں ہے, دارالفنا ہے. دارالبقا جنت ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو ہم تیزی کے ساتھ رما دوائیں. دنیاوی اسفار ہوتے ہیں, انسان جب چاہے اس کو تاخیر کر سکتا ہے کہ میں دو دن کے بعد جاؤں گا, چار دن کے بعد جاؤں گا, لیکن آخرت کا سفر اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بے ہوش ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے لیکن سانس چل رہا ہے اس کا, ہر سانس کے بعد وہ دنیا سے دور ہو رہا ہے, آخرت سے قریب ہو رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. جس طرح برف پگھلتی ہے ایسی ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے. تو جنت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام یا اولیاء اللہ گئے ہیں, کوئی واپس آیا؟ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, کوئی واپس آیا؟ کوئی نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے ہمیں. جنت جو ہم سب کا وطن اصلی ہے, جنت ہم سب کا وطن اصلی ہے. دنیا میں اللہ نے مختلف علاقوں میں پیدا کیا, مختلف زبانوں میں پیدا کیا ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کی زبان کیا ہے؟ عربی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی. جنت کی زبان اور کلام اللہ عربی میں. تو معلوم ہو کہ ہم سب کی اصلی زبان عربی ہے. چاہے آپ کو عربی نہ بھی آتی ہو, آپ انگلش میں بات کرتے ہیں, لیکن قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب جو ہے انگلش میں نہیں ہوگا. فرشتہ ہے ہاؤ یو پوچھے کہ کیا حال ہے جناب, خیریت سے ہو, وہ تو فوراً پوچھے گا میں رب کا. تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں اس کو سکھا دیں گے جناب عربی زبان, سارے سوالات کے جواب وہ عربی میں دے گا. تو معلوم ہوا کہ وہ فطری زبان ہماری وہی ہے, فطری زبان اصلی زبان وہی ہے جو جنت کی زبان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں سکھا دیں گے. تو ایسی مجالس کی بہت قدر کرنی چاہیے, اپنے احباب کو بھی ساتھ لانا چاہیے. حضرت والد صاحب نے اللہ میں قدو فرماتے تھے کہ وہ شخص جو اکیلا جا کے کہیں دعوت کھا لیتا ہے, بیوقوف آدمی, دوسرا پر بھوکا بیٹھا ہوا پریشان حال ہے, وہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اگر اجازت مل جائے, اسے اجازت لے کے جاؤ, یہ نہیں کہ بغیر اجازت کے پہنچ گئے. ایک جگہ ایک شخص کی دعوت تھی فرد واحد کی, اب وہ گیا, اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہا دعوت کھانے, کہا دعوت میں ایک آدمی نہیں جماعت ساتھ ہونی چاہیے. تو کہا بھائی مجھے تو ایک کی اجازت ملی, کہا نہیں نہیں دو جو ہے بہتر ہوتے ہیں. کہا اچھا وہ ہو گیا, راستے میں تیسرا ساتھی ملا, اس نے کہا جماعت کے لیے کم سے کم تین آدمی ضروری ہے. نے کہا اللہ کے بندے ہم میری اکیلے کی دعوت تھی, اب یہ ایک ہو گیا تم بھی, کہاں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرا خاص دوست ہے, میرا جاننے والا ہے اور بہت ہی محبت کرتا مجھ سے. اب وہاں پہنچے تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ایک کی دعوت کی تھی, یہ تین آئے. پوچھا کہ یہ آپ کی دعوت میں نے کی تھی, آپ اس کو کہاں لگا؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جب بھی دعوت ہو تو ایک طفیلی ساتھ ہونا چاہیے, ایک طفیلی ساتھ ہونا چاہیے. کہا یہ دوسرا کیا ہے؟ کہا یہ تف طفیلی ہے. ہاں چار ہو گئے تھے, چوتھا پوچھا کہ یہ شیطان اس کو کہاں سے پکڑ کے لائے؟ تو اس نے فوراً کہا دیکھا نا مجھے پہچانتا ہے, یہ میرا خاص دوست ہے. یہ اس کو میرا تعارف ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے جب جاؤ کسی کے یہاں تو اجازت لے کے جاؤ کہ بھائی میں آ رہا ہوں, میرے ساتھ کچھ احباب بھی ہیں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جاؤ ان کو لے جاؤ, ورنہ ان سے کہو بھائی آپ نہیں. ہمارے شیخ مری سن حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب نے نور اللہ مقدم کی دعوت تھی ڈھاکہ میں, اب وہاں جناب کئی ہزار علماء, اب تمام دسترخوان انہوں نے انتظام بھی بہت کیا تھا, سب بھر گیا. اب وہ آئے کہ حضرت دعا کیجئے بس اللہ لاج رکھ لے, کھانا کم ہونے کا خطرہ ہے. کہا اچھا آپ نے دعوت دی تھی ان لوگوں کی؟ کہا نہیں. کہا بغیر دعوت کے بیٹھ گئے؟ کہا اچھا. اب حضرت نے کہا مجھے اٹھاؤ, میں نے اٹھایا, حضرت کو چھڑی لی اور فوراً آئے. ہاں مولانا آپ کی دعوت ہے؟ نہیں. اٹھیے یہاں سے. آپ کی ہے؟ نہیں. اٹھیے اٹھیے. تھوڑی دیر کے بعد سب گھر کے باہر اور جن کی دعوت تھی وہ آ کے اپنا بیٹھ گئے. پھر اسی کے آداب پھر حضرت نے بیان فرمائے, اسی کے آداب بیان فرمائے. آج کل ایک مسئلے کا اور بھی علم نہیں ہے, کسی کے ہم مہمان جاتے ہیں وہ چائے دیتا ہے آپ کو, آپ دوسرے کو دیتے ہیں, یہ جائز نہیں شرن, چونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ کو استعمال کے لیے دیجیے مستحار, اگر آپ نہیں پینا چاہتے اس کو واپس کر دیں. میں حضرت کے یہاں قیام تھا, حضرت کے ساتھ ہی کھانا گھر میں کھاتا تھا. ایک دن حضرت کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو حضرت نے کھانا باہر بھجوا دیا. تو صوفی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ تشریف لائے بمبئی سے, تو میں نے ان کو ساتھ بٹھا لیا, ایک لقمہ انہوں نے بھی کھا لیا. حضرت کی نظر پڑی تو فوراً خادم کو بھیجا کہ وہ پوری ٹرے اٹھا کے لے آؤ. کہا تم نظر میاں ابھی تک تمہیں اس کا اس مسئلے کا علم نہیں ہے؟ اچھے اچھے اہل علم اس چیز کو نہیں, اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا. کہا میں نے آپ کے کھانے کے لیے بھیجا تھا, یہ تو میرے مہمان ہیں نا, میں ان کو کھلاتا, میں ان کو کھلاتا. پھر اس کے بعد حضرت نے دونوں کو پھر گھر میں بلایا اور فرمایا کہ میں نے ٹرے اس لیے اٹھائی تاکہ ان کو سبق مل جائے, اور ایسا سبق ملا کہ اب آگے لوگوں کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں جزاک اللہ. ہمارے یہاں چونکہ شام کو بہت رش ہوتا ہے, سو ڈیڑھ سو پیالی چائے بن رہی ہے, اب طلبہ آ رہے ہیں تو اب ہر ایک آپ پیجیے آپ پیجیے. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا گھر نہیں ہے, ہاں یہ تمہاری سسرال نہیں ہے جو کہ بس اس کو دے رہے ہو اس کو دے رہے. ایک آدمی کی بیوی سے بہت سخت لڑائی ہوئی, بیوی سے زبردست لڑائی ہوئی تو اس نے کہا دیکھو اب خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھے غصہ بالکل آخری انتہا پہ پہنچ چکا ہے, تم کو تو میں تمہاری ماں کے یہاں پہنچا دوں گا, تم کو تمہاری ماں کے گھر پہنچاؤں گا, اور میرا کوئی بھروسہ, میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا اور بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کو ان کی نانی کے حوالے کروں گا, ان بچوں کو ان کی نانی کے حوالے کر دوں گا. تو ان کا پھر سب کے سب ہی پھر جمع ہو جائے گی. تو ایسے اصلاحی مجالس جو ہوتی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, یہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے. اور جو انتظامات کرتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ مولانا کا حق ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ طول عمر اور دینی خدمات کے ساتھ طویل عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اس قسم کے اجتماعات پورے ملک میں کرتے رہتے ہیں, پھر یہ خود بھی تشریف لے آتے ہیں, پھر جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے. ماشاءاللہ کتنی تبدیلی آتی ہے. اسے آج میڈیا 25,000 گندے فوش پروگرام ہر مہینے نیٹ پہ ڈالتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں. اس قسم کے مجالس میں اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں, اس کی ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں, جذب فرما کے نیک مجالس میں کھینچ لیتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. اب جناب وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے اور سنت کے مطابق لباس بھی پہن لیتا ہے, سنت کے مطابق پوشاک بھی اس کی ہوتی ہے. چند دنوں کے بعد جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو بزبان حال ہی شعر پڑتا ہے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. جب 100% سنت کے مطابق ہو گیا تو اس قسم کے مجالس, چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے, اب کوئی صحابی نہیں آئے گا, تابعین تبع تابعین, یہ تو جس پر نظر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک سیکنڈ میں نہ حدیث سننے کی ضرورت نہ کوئی بیان سننے کی ضرورت, ایک سیکنڈ میں وہ صحابی بن گیا. اللہ نے فرش سے عرش پہ اٹھایا اور اپنی آغوش رحمت میں لے کے اپنی ولایت, اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتائیے یہ تاج بعد میں ملے گا کسی کو؟ نہیں. تو نگاہ نبوت کا پڑھنا کافی تھا. اسی طرح صحابی کی نگاہ جس پر پڑ گئی وہ تابعی بن گیا, تابعی بن گیا, بیان کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں بیان ہوگا, فون کرتے ہیں مدرسے میں کہ مولانا کا بیان ہوگا, نہیں ہوگا, اچھا اچھا بس آرام کرتے کہتے بھائی آج بیان نہیں ہوگا. اللہ کے بندو زیارت بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے, صرف آؤ ایک نظر دیکھو تھوڑی دیر بیٹھو, چونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے. جب خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مقدہ لکھنؤ کے اندر پوسٹنگ تھی, اس زمانے کے ڈپٹی کلکٹر, جس کو آج کل ڈپٹی کمشنر بھی کہتے ہیں ڈپٹی کلکٹر بھی کہتے ہیں, اپنی کار پر حضرت شاہ دوانی پھولپوری نور اللہ مقدہ کو, عارف بلّہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مقدہ کو, ہمارے شیخ محسن حضرت مولانا شاہ برا الحق صاحب نور اللہ مقدہ کو شہر کی سیر کرا رہے تھے اور شہر کو بہت رنگ برنگ کی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا حضرت ابھی تازہ شعر ہوا, اگر اجازت ہو تو سنا دو. حضرت نے فرمایا سناؤ, تازہ جلیبی, جلیبی کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا ابھی تازہ شعر ہوئے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی, جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے, کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ہواؤں کے تھپیڑے تھوڑی دیر میں شہر کو پھر پہلے کی طرح کر دیں گے, ویران ہو جائے گا. چنانچہ وائسرائے کی آمد تھی, وہ اس نے سب کو بلایا, سارے ڈپٹی کلکٹر آئے ہوئے تھے, پورے یو پی کے 51 ڈپٹی کلکٹر موجود تھے. اس کے بعد خواجہ صاحب پہنچے, دور پارکنگ تھی, وہاں سے ٹہلتے ہوئے آئے, یہ خانقاہی ٹوپی یہ کرتا اور باسکٹ پہنے ہوئے اپنے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. وہ اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگار پی رہا تھا, جیسے خواجہ صاحب کو قریب دیکھا تو پاؤں نیچے کر لیا, جب اور قریب آیا تو کھڑا ہو گیا اور ان کہا ان کے لیے چیئر لے کر آؤ, کرسی لاؤ. تو سب نے کہا کہ ہم اس پرانے ڈپٹی کمشنر جو ہیں ڈپٹی کلکٹر وہ ان سے سینئر ہیں, آپ نے ان کا اکرام نہیں کیا, ان کا اتنا اکرام کر رہے ہیں. اس نے کہا میرے دل میں دو تین سوالات تھے جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا, آج اس کا جواب مل گیا. پہلا سوال میرے دل میں یہ پیدا ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں نے 800 سال حکومت کیسے کی, تو ان کو دیکھ کر اس کا جواب مجھے مل گیا کہ یہ ہمارا ملازم ہے کس وقار کے ساتھ آ رہا ہے کہ مجھ پر رو پڑ رہا ہے کہ مجھے پاؤں نیچے کرنا پڑا, مجھے کھڑا ہونا پڑا اور کرسی منگانی پڑی, کرسی منگانی پڑی جو کہ مشرع تھے سنت کے مطابق سے اس کا رو پڑتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے مجذوب تجھے کس عمل پر اپنی نجات کی امید ہے؟ تو میں تو یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. پھر اس نے کہا کہ یہ ملازم ہے ہمارا، برٹش کا، تنخواہ ہم سے لیتا ہے، غلامی اختیار کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلچر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے. آج ہم لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم دیکھو، ہم جو طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں یا عربی زبان میں کہیں بھی 17 حروف زیر دینے والے آتے ہیں گرامر میں، باو تاو کاف لام واو مز مسخلا رب حاشا من عذافی عن علا حتی الا، یہ 17 حروف زیر دیتے ہیں. لیکن 17 کے 17 اگر ترتیب سے آ جائیں تو کیا حضرت عمر پہ زیر دے سکتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں وعن عمر، کیوں؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف جس میں دو وصف پائے جائیں یا ایک دو کا قائم مقام. تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ایک وصف تو ہے ایمان کا، اللہ ہم سب کو تقویٰ بھی نصیب فرما دے تو ہم سب کے سب غیر منصرف ہو جائیں گے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ مغلوب نہیں ہوتا، جس معاشرے پہ جاتا ہے غالب ہو کر رہتا ہے. آج کہتے ہیں ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، ہم نے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس کی شروحات بھی پڑھی ہے، قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے، تفسیر بھی ہم نے بارہا پڑھی ہے، ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کتاب اللہ 4 نازل ہوئی، صحیفے تو بہت سارے نازل ہوئے لیکن کتاب اللہ 4، قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور. اور رجال اللہ کتنے آئے؟ 100,000 سے زائد رجال اللہ اللہ نے پیدا فرمائے تاکہ وہ کتاب اللہ کو سمجھا سکیں. تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ سمجھ میں جب آئے گی جب سمجھانے والے رجال اللہ سمجھانے والے ہوں گے. پھر صحابہ کرام کتنے حریص تھے اس کے، بخاری کی جو پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے جو ہیں وہ ہیں تابعی حضرت علقمہ بن اللیثی. ان کو فرماتے ہیں کہ میں تو رہنے والا کوفے کا تھا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے، رات دن قال اللہ قال رسول میں لگے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ملک شام کا ارادہ ہوا، فقدمت الشام، میں ملک شام پہنچا. پہنچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، یہاں تو بڑے بڑے علماء، صلحاء، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں موجود ہوں گے. پھر میں نے غور کیا تو خیال آیا کہ مجھے تو علم نہیں کہاں ہوں گے، غیب کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے. بس کہنے لگے فوراً فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں، یہاں 2 صورت ہو سکتی، یا تحیت المسجد یا صلاۃ حاجت. اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر کے گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے رب کریم نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے. بس یہ دعا مانگنے کے بعد کس الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ نے قبول بھی فرمایا اور ظہور بھی فرمایا، اللہ نے قبول بھی فرمایا اور ظہور بھی فرما دیا. کہ فرماتے ہیں فخرجت من المسجد، میں مسجد سے باہر نکلا، قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، اچانک دیکھتا ہوں جا شیخن، اچانک ایک بہت وجیع المرتبہ شخصیت، بڑی نورانی، وہ تشریف لا رہی ہے، آتے فجلہ فی جنبی، ان کے پہلو میں آ کر وہ شخصیت بیٹھ گئی، لیکن یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے. ان قوم کے لوگوں سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ شخصیت کون ہے، عجیب میری قلب کی کیفیت ہو رہی ہے. فقالوا، ان سب نے کیا کہا، ھذا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حیران رہ گئے، اللہ اکبر، اصول تو یہ کہ پیاسا کنویں پہ جاتا ہے، لیکن الہا و زاری کے ساتھ جب دعا مانگتا آدمی تو اللہ تعالیٰ کنویں کو اٹھا کر پیاسے کے بعد بھیج دیتے ہیں. بس ان کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا، اور وجد آ گیا کہ فدعوت اللہ، بس ابھی ابھی میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کیا کریم ذات ہے کہ میری دعا کو قبول بھی فرمایا اور ظہور بھی فرما دیا، کہ عظیم المرتبہ صحابی کو بھیج دیا. تو جب صحابہ کرام حریص تھے تو تابعین حریص تھے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. آج شیطان کہتا ہے کیا ضرورت ہے، ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر گھر پہ قرآن کریم نازل فرما دیتے کہ اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو. نہیں, معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. رجال اللہ وہی ہیں جو قرآن و سنت پہ چلنے والے اولیاء اللہ, قرآن و سنت پہ چلنے والے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی صحبت میں آنا جانا شروع کرو گے تو چند دن کے اندر آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. آپ حیران ہو گئی میں کس صورت میں آیا تھا, اب اللہ نے مجھے جذب فرما کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر کثرت سے استغفار بھی کرتے رہو, چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شیاطین اس قسم کے وسوسے سے ڈالتے ہیں, کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی, خامخواہ ہم یہیں گھر پہ آرام کرتے ہیں, کوئی کتاب مطالعہ کر لیں گے یا تلاوت کر لیں گے. نہیں, نفس شیطان کو بتا دو میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا, اس لیے کہ جب صحابہ کرام حریث ہیں, تابعین حریث ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. یہاں شرح حدیث نے دو لفظ کا اضافہ کیا ہے, فی دنیا والآخرہ, دنیا میں جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر اس میں سوچنے کی, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے. آج کل ہم دین کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہے, ختم ہوتی ہے, وہاں سے وحی کی ابتدا ہے. تو تمہاری عقل میں تو وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. ایک صاحب یورپ سے آئے ہوئے تھے, بڑے پروفیسر تھے وہاں کے, تو مجھ سے کہنے لگے میں نفس کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں اور 200 صفحے ہو چکے ہیں, تو مجھے مگر یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نفس دماغ میں ہوتا ہے, پیٹ میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے سفر کیا, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا حکیم الامت حضرت ثانوی نور اللہ مقدم نے تو فرمایا کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے, ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی, اسی کا نام نفس ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو میری عقل میں نہیں آتی, اور ہمیں بتایا گیا کہ پہلے عقل سے پرکھو, سوچو, پھر اس پہ عمل کرو, پھر اس پر عمل کرو. میں نے کہا دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے. میں نے کہا ہوا خارج ہوتی ہے خراج ریش, وہ نواقض وضو میں ہے شامل یا نہیں. کہتے ہیں ہاں وضو تو ٹوٹتا ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں وضو کر لیتے ہیں. میں نے کہا تو غلط کرتے ہیں نا, آپ عقل سے نہیں سوچا آپ نے, ہوا نکلی نیچے سے اور آپ نے اوپر منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا ہاتھ دھو کر. تو جہاں ہوا نکلی وہاں تو پانی پہنچایا ہی نہیں آپ نے. بہت دیر غور کرتے رہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی آج سمجھ میں آئے گی. وہ تو ہم پھر اور اوپر چلے جاتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر چہرہ دھو رہے ہیں, پھر ہاتھ دھو رہے ہیں, مسا کر رہے ہیں, کانوں کا مسا کر رہے ہیں, گردن کا مسا کر رہے ہیں, پھر ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں پاؤں دھو رہے ہیں, اور جہاں سے ہوا نکلی وہاں پانی پہنچا ہی نہیں. کہتے ہیں ہاں یہ چیز. میں نے کہا یہ نہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طریقے سے ہے. وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمنا و صدقنا, بس ہم اس پہ ایمان لے آئے اور اسی پر عمل کرتے رہیں گے. تو اس قسم کے نیک مجالس میں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیپ کر کے پھر لے جا کے گھر والوں کو بھی سناؤ, تاکہ وہ دین بلغ عنی ولو آیا پر بھی عمل ہو جائے, آگے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. دیکھو میڈیا کے چکر میں جو پھنستا ہے, کوئی گندا فوج پروگرام دیکھتا ہے اس کو اپنے موبائل میں سیو کر لیتا ہے, سب کو دکھاتا ہے, دیکھو دیکھو. وہ کہتے ہیں لاہور 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 بھی پڑتا ہے مگر دیکھتا رہتا ہے. اب شیطان بھی اس پہ لاہور پڑتا ہے کہ دیکھ بھی رہا ہے پھر لاہور بھی پڑ رہا ہے. تو ایسی نیک باتیں جب سناؤ گے تو وہ کہے گا سبحان اللہ, یہ تو بڑی عجیب بات ہے بہن فرمائی. تو یار کتنے بیانات ہوئے, اس کو ٹیپ کر کے آگے پہنچانا چاہیے. فیملی کے ممبروں کو بھی پہنچاؤ, دوسروں کو بھی پہنچاؤ, لیکن آج کل اس میں بہت سستی ہوتی ہے. اسی میڈیا کو نیک کاموں میں استعمال کرو جہاں تک شریعت نے اجازت دی. جب نیک کام میں استعمال نہیں کریں گے تو خرافات کی طرف جائیں گے, لیکن اس کے زہر سے بچتا کوئی بھی نہیں ہے. اچھے خاصے عمامہ باندھے ہوئے مشرہ مقطع جو اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں, حضرت بس دعا کریں گے بہت مشکل میں ہوں. وہ اپنے دفتری کام کے لیے نیٹ استعمال کرتا ہوں, جب کمرہ بند ہوتا ہے کوئی چیز گزرتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں, اب سرچ شروع کرتا ہوں کیا چیز گزری ہے, تو وہ فوج کوئی پروگرام ہوتا ہے پھر اسی میں پھنس جاتا ہوں, پھر اس کے بعد بس گمراہی کے گھڑے میں, اور نہ نماز کا پتہ, نہ بالکل نہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی. اس لیے جتنا بچو رکھتے ہو بچو, یا اس میں وہ آج کل کوئی چیز آتی ہے جو بند کر دیتے ہیں, ونڈو بند کر دیتے ہیں, کوئی فوج چیز نہ آئے, جو کام کرنا ہے بس وہی چیز اس میں آئے, دوسری چیز نہ آئے. مگر آج کل کے بچے پانچ پانچ چھ چھ سال کے وہ سارے کوڈ کھول لیتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ بچے چھوٹے معصوم پانچ چھ سال کے وہ بھی کوڈ کھول لیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بھی کوڈ لگا کے آئے ایک منٹ میں سارے بٹن پہ ہاتھ مارتے ہیں اور جناب کھول لیتے ہیں, چونکہ شیطان مدد کرتا ہے ان کی. وہ ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھو ہمارا بیٹا اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ وہ سارے کوڈ کھول لیتا ہے. بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دو, بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دو, تب تو وہ دین پہ رہے گا. اگر تربیت نہیں دی اور اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے, بہت عقل مند ہے, ابھی سے جناب وہ ہر ایک کو عجیب عجیب القابات استعمال, گڈ مارننگ, فلاں فلاں الفاظ یاد کیے ہوئے. جب اللہ کے بندے والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گڈ مارننگ کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ اچھی طرح پٹائی کرو اس کی. گڈ معنی بہت اچھا, مارننگ اچھی طرح پٹائی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے کہ سلام کریں, اس پہ ثواب بھی ملے گا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ. تو سلام کے جس زمانے میں عام تھا اس زمانے میں لوگ بیماریوں سے محفوظ تھے, ایڈز, کینسر, بلڈ کینسر, کوئی بیماری نہیں تھی. آج سلام ختم ہوا, ساری بیماریاں قریب آ گئی. صحابہ کرام میں اتنا سلام عام تھا, اتنا عام تھا. پھر بارگاہ رسالت سے تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے جو سلام میں شفقت لے جاتا ہے, پہل کرتا ہے. آج مدارس میں بھی آواز نہیں آتی سلام کی, ورنہ ہر طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. بادئ اسم فاعل ہے, اس پہ الف لام داخل ہوا, الذی بدا یعنی فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا, جس نے سلام میں پہل کر دی وہ تکبر سے بری ہو گیا. سرکار دو عالم سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں سبقت لے جاتے تھے. صحابہ کرام نے بہت کوشش کی کبھی ہم سبقت لے جائیں, لیکن نہیں, آگے نہیں بڑھ سکے. حضرت انس بن مالک جو کہ چھوٹے سے بچے تھے, وہ ایک پلر کے آڑ میں چھپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیں گے تو میں آج سبقت لے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہلے ہی پڑ گئی تھی کہ کون چھپا ہوا, وہی صاحب نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے لگے آج میں سمجھا آج کامیاب ہو جاؤں گا, آج کے نکل گیا. تو سلام کو عام کرنا چاہیے, سلام کو عام کرنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے جنگ بدر میں, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف سے آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, فرماتے ہیں کننا اذا صعدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرنا و اذا نزلنا سبحنا, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم بلندی کی طرف چڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے, بڑائی صرف اللہ کے لیے. و اذا نزلنا, جب نیچے اترتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو اسی طرح سلام کے اندر کوشش کرو کہ ہم لوگ سلام میں سبقت لے جائیں, کوشش کریں گے نا سب انشاءاللہ. ہاں, اس لیے کہ جب سلام عام ہوگا تو ہزاروں بلاؤں سے, بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں, جو ایک سنت کو زندہ کرے گا سو شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے ذیل میں اشکال قائم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہزاروں سنتیں ہیں, کیا ہر سنت کی زندہ کرنے پر سو شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ جواب دیتے ہیں جی ہاں. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ایک نام ہے شکور, شکور, اور شکور کی تعریف کیا ہے؟ الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ذات ہے جو معمولی عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے. بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الشکور, شکور کا بندہ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معمولی عمل پر بہت بڑی جزا, چونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے محیط سنت حضرت مولانا شاہ ابوالفضل الحق صاحب نور اللہ مقدہ, حضرت والد صاحب نور اللہ مقدہ, ہمیشہ بیان میں سنتوں کا احیاء, ایک سنت تو لازمی ورنہ کئی کئی سنتیں بیان کرتے تھے. تاکہ لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں. آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے. قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز اس طرح پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو, ہم نے تو نہیں دیکھا. اس لیے اپنی نماز کو بھی کتابوں سے ملانا پڑتا ہے. اس لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اب کوئی یوں کرتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے, کوئی ملا کر رکھتا ہے, کوئی کھلا ہے, تو اس کے بارے میں حکم ہے بیت رکوا اعلی حالیہ, اپنی حالت پہ چھوڑ دو, نہ بند کرو نہ کھولو, جس حالت میں ہو بس اس طریقے سے ہتھیلی قبلہ رخ ہو جائے, بس ہتھیلی قبلہ رخ ہو جائے اور یہ انگوٹھے کانوں کے لوگوں کے سامنے آ جائیں. پھر اس کے بعد سر جھکاتے ہیں لوگ یوں کر کے, پھر اوپر کرتے ہیں ولا یطاط راسہ عند التحریم فهو بدعۃ, سر کو جھکانا یہ بدعت, علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے بدعت ہے, یہ سر نہیں جھکانا چاہیے. پھر ہم نیت باندھتے ہیں تو اس میں بھی جو احناف ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے تحت السرہ ناف کے نیچے, تو اس کا یہ کہ سنت کے مطابق کر کے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دو, خود بخود ناف کے نیچے پہنچ جائے گا, ناف کو ٹٹولنا نہیں پڑے گا ناف کے اوپر یا نیچے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی اتنے لمبے بنائے کہ بس وہاں تک پہنچ جائے, ہاتھی اتنے لمبے بنائے ہیں کہ, لیکن اکثر لوگ احناف بھی اوپر ہاتھ یاد ہی نہیں رہتا کہاں باندھنا ہے جنہوں کو. پھر دعا مانگتے, زمانہ گزر گیا دعا مانگتے ہوئے سنت کے خلاف دعا مانگتے ہیں, سنت کے خلاف دعا مانگتے ہیں. جبکہ علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں کہ ویبسط یدیہ حذاء صدرہ, ویبسط یدیہ حذاء صدرہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ سینے کے سامنے, جس کو حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے بٹن نمبر دو, یعنی یہاں یہ نحو السماء, اور ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہو؟ آسمان کی طرف. لأن السماء قبلۃ الدعاء, اس لیے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے, ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے اور دعا کا قبلہ عرش اعظم ہے. وبینہما فرجۃ قلیلہ, اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو. کوئی آپ ایپل سیب دیتا ہے تو ایک اس ہاتھ میں لے لیا, دوسرا دیا اس ہاتھ میں, اگر اس نے آٹھ دس دیا تو آپ ہاتھ تھوڑا سا پھیلا کے سب سمیٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم چہرے پہ ہاتھ ملتے ہیں, یہ سنت ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو فرماتے تھے, میں نے حضرت شاہ دوانی پھول پوری نور اللہ مقدو سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, وہ اللہ کو یادہ دکھانے کی, اللہ جو کچھ میں نے مانگا آپ نے سب کو عطا فرما دیا, ہم نے الرضا سے ولائن اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھ لیا, چہرے پہ مل لیا اس کو, تو اللہ تعالیٰ کو یادہ ایسی پسند آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں. سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. ایک شخص گیا شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مقدو کے پاس کہ حضرت رات خواب میں جنت اللہ نے دکھائی, جنت کی سیر کی, حوروں سے ملاقات ہوئی, لیکن بڑا صدمہ پہنچا کہ حوریں سب کی سب نابینا تھیں, حوریں سب کی سب عامہ نابینا تھی. حضرت نے فوراً بے ساختہ کہا تو آنکھ بند کر کے نمازیں تو نہیں پڑھتے؟ کہا جی حضرت. کیوں؟ کہا تاکہ حضور قلب اور ذرا دل حاضر رہے. فرمایا نہیں, سنت کے مطابق عمل کرو, سجدہ گاہ کی جگہ نگاہ ہو اس پر انشاءاللہ عمل شروع کرو, دوبارہ انشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں کرانا پڑے گا کہ آئی ہاسپٹل لے جانا پڑے, اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک فرما دیں گے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اتنے ہی ہم عند اللہ مقبول بھی ہوں گے, محبوب بھی ہوں گے, کیونکہ ہم سب کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم سب کا محور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جتنا آپ کے ارد گرد گھومیں گے, آپ کی سنتوں کو تلاش کریں گے, اس پر عمل کریں گے, اتنے ہی مرکز سے قریب ہوں گے. جتنا مرکز سے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ عند اللہ مقبول بھی ہوں گے, محبوب بھی ہوں گے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں, چار بلاک سیمنٹڈ بلاک بنائے آپ نے, یہاں باہر رکھ دیا اس کو, اس میں سیمنٹ بھی اور تمام چیزیں برابر ہیں, قیمت کیا ہے 10 رین 20 رین ہوگی, لیکن ایک مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیا ٹوائلٹ میں حمام میں, اب اس پہ سارے نمازی پیشاب کرتے ہیں, اس کی کوئی قیمت ہے نہیں, جو قیمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. دوسرا بلاک یہاں مسجد کی تعمیر میں لگ گیا اور مسجد کو نسبت ہے اللہ سے, اب بتائیے اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی, تیسرا بلاد فرض کر لیجئے اگر حکومت سعودیہ نے اجازت دے دی, آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا دیا, اب اس کی عظمت کا کیا حال ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں, اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوگی. چوتھا بلاد اگر ملتزم پہ لگا دیا, ابھی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی چند سال پہلے, وہاں اگر اجازت مل گئی, اب قیامت تک کے اولیاء اللہ سے لگا کے دعائیں مانگتے رہیں گے. اب بتائیے, ساری دنیا کے بادشاہ اس کو سلامی بھی پیش کریں, اس کی عظمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ چونکہ سب سے زیادہ مرکز سے قریب ہوا, ایسی انسان تو سب ایک جیسے ہیں, پانچ فٹ, ساڑھے پانچ فٹ, چھ فٹ, لیکن جو اس میں زیادہ مرکز سے قریب ہوگا, مرکز سے قریب جب ہوگا جب سنت پہ عمل کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا. اور اس کی ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اہل اللہ کے صحبت سے. وکون مع الصادقین, اہل اللہ کے صحبت میں جب آنا جانا شروع کرو گے تو قلب کے اندر قوت پیدا ہوگی, اور چند دن کے اندر جناب یہ کام نہیں ہے کہ آسان بلکہ مزیدار ہو جائے گا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مقدوں نے بلایا, حکیم اختر ایسے تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہے زمانے میں, وہ اس زمانے کی بات ہے آج سے 70 سال پہلے کی, اس زمانے میں میڈیا ویڈیا تھا ہی نہیں. تو فرمایا کہ یہ پرفتن دور ہے, اس میں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہیں کہ یہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. دین پہ چلنا نہیں یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کے لیے کسی سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, حضرت یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہی ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر ہے, بس کہتے ہیں سبق پڑھ لیا اس کے بعد کمرے میں آ کے سو گئے, اس کے بعد نہیں, سارے وقت میں جب بس بیٹھتے ہیں جا کر بیٹھو پھر دیکھو چند دن میں کیا سے کیا ہوتا ہے. قرآن و حدیث پڑھ لو گے لیکن سمجھ میں جب آئے گی وہ بات جب کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرو گے, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرو گے. چونکہ آخری سال ہوتا ہے دورے کا سال, عبارت چلتی ہے, چند احادیث پہ کچھ بیانات ہو جاتے ہیں لیکن بقیہ سب عبارت چلتی ہے. اور پڑھانے والا استاد بھی دیکھتا ہے, کچھ نیند بھی کر لیتا ہے, دیکھتا ہے وہی صفحہ ہے, کہتا بھائی تو وہی صفحہ ہے, مر رہا یہ تو گزر گیا, جلدی تیز پڑھو. پھر وہ تیز پڑھتا ہے, پھر وہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتا ہے. تو اس طریقے سے سال گزر جاتا ہے اور دورے کی سند مل جاتی ہے اس کو. لیکن حدیث سمجھ میں جب آئے گی جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اتنی ہی زیادہ. خواجہ حضرت حسن مجذوب نور اللہ مقدو قنوج سے تھانہ بھون پہنچے, حکیم الامت خطوط کے جوابات لکھ رہے ہیں, باہر سے کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں حضرت کو غور سے, پھر واپس جانے لگے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدو نے دیکھ لیا, فوراً تیزی سے آئے, کہا خواجہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں سرکاری ملازم ہوں, مجھے وقت پہ پہنچنا ہے, ٹرین کا وقت ہو گیا ہے. کہا حضرت سے مسافہ تو کر لیں؟ کہا نہیں, حضرت مشغول ہیں, سو خطوط کے جوابات لکھ رہے ہیں, جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا. چونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا تو جس کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا اس نے آسمان سے دیکھ لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, وہ ضرور اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. اور جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے شیخ کی زیارت کر کے حاصل کر لیا. پھر یہ مصرع پڑھا, آنکھوں کی تم نے پی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت 100% ہم سب کو سنت پہ چلنے والا بنا دے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.